کا استقبال نعرے تکبیر تکرے نعرے
تکبیر
رسالت نعرے
رسالت
اعلی حضرت نعرے تکبیر نعرے رسالت حضرت مولانا عاقب القادری صاحب قبلہ
زندہ باد
مولانا عاقب القادری صاحب قبلہ
زندہ باد
شہن شاہ خطابت چلے آئیے شہن شاہ خطابت چلے آئیے بادشاہ ملاوت چلے آئیے لے کے دن کے پیدا کی دل کی خوشبو مشک بار خطابت چلے آئیے
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے تو تمام میرے مسلمان مومن بھائیوں سے اور خاص طور پہ سید زادوں سے میں معذرت کھاتا ہوں کہ میں کرسی پہ بیٹھ گیا. اس کی دو وجوہات ہیں تاکہ میں آپ سب کو دیکھ سکوں. پہلے تو مسلمان کا چہرہ دیکھنا جو ہے عبادت ہے اور آقا کا چہرہ دیکھنا بہت بڑی بات ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ تقریر کے لیے زیادہ دیر کھڑے رہنا جو ہے وہ تھک جاؤں گا تو پھر بیٹھ جاؤں گا پھر تقریر نہیں کر سکتا. تو میری اس معذرت کو قبول فرمائے اور درشی پڑے اللہ وسلم وسلم بارے کا رسول طرف رمبر علمی و شکر و شکر و علی و صحابہ ہی و بارک وسلم دار و بزا
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.
الحمدللہ الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل علیه و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعلى الشكر وعلى أصحابه وبارك وسلم دائما أبدا. اس تقریر کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو لوگوں کو اگر ریکارڈنگ سننی ہے تو خوشی سے سنیں لیکن ویڈیو نہ نکالیں. اور ریکارڈنگ انشاءاللہ بعد میں آپ کو یہاں سے مل بھی جائے گی تو زحمت نہ کریں. ایک چیز یہ کہ ڈسٹربنس بہت ہوتی ہے, لوگ فوٹو نکالتے ہیں یا پھر ویڈیو بناتے ہیں. دوسرا یہ کہ اس کے اپنے مشغول رہتے ہیں اپنے ہی ٹی وی اس میں موبائل میں تو تقریر پہ توجہ کم ہو جاتی ہے. تو میری گزارش ہے کہ لوگ اپنے موبائل کو سائلنٹ کر دیں یا بند کر دیں اور انشاءاللہ عزیز ہم اپنے اس عبادت کو جاری اور ساری رکھتے ہیں. دروشی پڑھ جی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ممائلہ و حمد و حکم وعی و صحابہ و بارک وسلم دائم من ابدا. جو آیت کریمہ سورہ زلزال کی آپ کے سامنے تلاوت کی اس کے تحت کچھ عرض کروں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق سن کر اسے تسلیم کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. اور جیسا کہ ہماری محافل کی ایک زینت ہے کہ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم درود کا نذرانہ بھیجتے ہیں. تو ایک بار محبت کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر سے ایک مرتبہ درود شریف سنگانا پیش فرما دی اللہ نرمدا. آج کا جو موضوع سخن ہے وہ میں گاڑی میں ہی سوچتے ہوئے آیا کہ میں کیا عرض کروں, اس لیے کہ کل رات ہی کو الحمدللہ میں حج کی سعادت سے واپس آیا. اللہ کا بڑا فضل ہے, کرم ہے اس کا. پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم کہ اس نے ہمیں مومن بنایا, اور مومن بنا کر کے ہمارے نصیب میں یہ لکھا کہ ہم آخری امت میں آئے. مومن بناتا عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں بھیج دیتا, موسیٰ علیہ السلام کی امت میں بھیج دیتا, ابراہیم علیہ السلام کی امت میں پیدا فرما دیتا, لیکن اس کا کرم والا ہے کرم کہ جس کی امت میں آنے کو ترسے نبی, اس کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ اس احسان کا شکر اگر ہم بجا لائیں یا کوشش کریں اس کی شکر بجا لانے کی, تو یہ ناممکن ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کر سکیں. اگر صرف اتنی سی بات سوچے آدمی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے تشریف لانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ سب لوگ جو تھے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے آنے سے پہلے, یہ سب ضلال مبین میں تھے, یعنی گمراہ تھے, کھلی ہوئی گمراہی میں پھنسے ہوئے تھے. تو سرکار کے آنے کی وجہ سے ایمان عطا ہوا, اور اگر ایمان عطا نہ ہوتا تو ہمارا کیا حال ہوتا. تو ایمان عطا ہونا یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ آج یہ ختم نہیں ہوگی, کل بھی ختم نہیں ہوگی, قیامت کے دن بھی ختم نہیں ہوگی, بلکہ جنت میں جانے کے بعد بھی یہ نعمت کا ثمر ملے گا, یعنی ہمیشہ کی ایک نعمت عطا ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے, اس لیے کہ اس نے آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے ایمان عطا فرمایا. تو اس نعمت کا تو شکر ہم ادا ہی نہیں کر سکتے کہ بھائی کسی نے آپ کو 100 روپے دے دیے بالفرض, بلا تشبیہ اور بلا مثال, کسی نے آپ کو 100 روپے قرض دے دیے تو اس نے آپ کا احسان کیا, تو آپ اس کو 100 کے بدلے 100 دے دیں تو ایک طرح سے احسان اتر گیا, یا اس نے 100 روپے آپ کو دے دیے تو وہ 100 ریال یا جو 100 روپے ہے وہ آپ نے 2-3 دن میں استعمال کر لیے تو وہ فائدہ ختم ہو گیا 100 روپے کا. 1000 روپے دے دیے, کچھ دن اور احسان چلا, کچھ دن اور آپ نے فائدہ اٹھا لیا, 1 کروڑ روپے دے دیے, تب بھی کب تک استعمال کرو گے, زندگی رہی تب تک استعمال کرو گے, لیکن اس کا فائدہ, اس کا نفع محدود ہے, اس کا فائدہ, اس کا نفع محدود ہے. زندگی جتنی لمبی ہے اتنا بڑا احسان اگر کر دے انسان پر کوئی, تب بھی اس کا فائدہ محدود ہے, لیکن ایمان ایسی دولت ہے کہ جس کا فائدہ لامحدود ہے, جس کا فائدہ لامحدود ہے. تو اس لامحدود فائدے کو جو لے کر آیا اس کا ہم احسان کیسے اتاریں گے؟ اس کا احسان اتر ہی نہیں سکتا. اس آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیے, بلکہ اپنی جان ان پر قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہی. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبارك وسلم دائما ابدا. ہمارے ناعت خوان یہاں پر حضرات ماشاءاللہ بڑے اچھے اشعار پڑھ رہے تھے, اور پروفیسر صاحب نے بھی ایک شعر پڑھا کہ تیرے شوق میں عبادت مجھے راس آ گئی ہے, تیرے شوق میں عبادت مجھے راس آ گئی ہے, تیرا نام ہے وظیفہ تیرا یاد ہے, تیرا نام ہے وظیفہ اور تیری یاد بندگی ہے. اور ایک بھائی نے یہ پڑھا کہ خوش قسمتوں کا وہ سردار بن گیا جس کو اللہ کے رسول کا دیدار مل گیا. تو یہ دو شعر میں اگر آپ مناسبت دیکھیں تو جو بعد میں جس نے پڑھا اس نے کہا کہ دیدار اگر سرکار کا مل جائے تو یہ بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے, بڑے نصیب کی بات ہے واقعی میں. اور ایک بات جگہ دیجئے کہ جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حیاتی میں دیکھا, ایمان کے ساتھ دیکھا, ان کی تو کیا بات ہے. لیکن جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو ان کے پردہ فرمانے کے بعد دیکھا
اللہ
اس کی قسمت کے کیا کہنے.
سبحان اللہ.
اس لیے کہ سرکار کو حیاتی میں مومنوں نے بھی دیکھا اور معاذ اللہ انکار کرنے والے کافروں نے بھی دیکھا, تو ان کی قسمت تو بہت بری ہے. لیکن جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو پردہ فرمانے کے بعد, آپ کے ظاہری وصال کے اور آپ کے پردہ فرمانے کے بعد خواب میں دیکھا, اس کے نصیب کی گارنٹی یہ ہے کہ وہ حقیقتاً جنتی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم ایسے شخص کے خواب میں آئیں گے ہی نہیں جو جنت میں نہیں جانے والا. جو جنت میں جائے گا اسی کو اللہ کے رسول کا دیدار ہوگا, لیکن وہ چند خوش قسمت لوگ ہیں جن کو یہ دیدار نصیب ہوگا. اور ہمارے بھائی پروفیسر اقبال صاحب نے جو شعر پڑھا کہ تیرے ذوق میں, تیرے شوق میں عبادت مجھے راس آ گئی ہے, تیری یاد ہے, تیرا نام ہے وظیفہ, تیری یاد بندگی ہے. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ رسول پاک ہی ہم صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی کرتے ہیں. بندگی دو طرح کی ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے غلامی اور ایک ہوتا ہے اللہ کی عبادت. یہاں جو شعر کی بات پڑھ رہے تھے وہ اس کے مطلب ہے اللہ کی عبادت میں شوق میں راس آ گئی. وہ کیسے کہ جو آیت کریمہ میں آپ کے سامنے تلاوت کی, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اس کا مطلب, اس کا ایک حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ اے لوگوں, اے ایمان والوں, اس نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پہ کثرت سے درود و سلام بھیجا کرو. تو یہ شعر ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے شوق میں, یعنی آپ کے دیدار کے شوق میں, آپ کے دیدار کے شوق میں میں نے درود کی کثرت کو بڑھا دیا, درود شریف کی کثرت کرنا شروع کر دی ہے, اور تیرا نام ہے وظیفہ, اس لیے کہ درود میں حضور کا نام آتا ہے, تیرا نام ہے وظیفہ, تیری یاد بندگی ہے. یا رسول اللہ میں آپ کو یاد کرتا ہوں, آپ کے درود پڑھتا ہوں, تو اصل میں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتا ہوں, تو یہ بندگی ہے. تیرے شوق میں عبادت مجھے راست آ گئی ہے, تیرا نام ہے وظیفہ, تیری یاد بندگی ہے. تو جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے دیدار کا شوق ہو وہ دو چیزیں کریں, ایک تو شریعت کی پابندی, سنتوں کی پابندی, اور کثرت سے درود شریف پڑھا کرے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو خواب میں دیکھنے کے لیے کون سا درود پڑھنا چاہیے, سرکار کا دیدار اگر ہو جائے, ہونا کرنا چاہے کوئی, تو کون سا درود پڑھے. تو جامع الحدیث میں وہ کتاب میں نے پڑھی ہے تھوڑی سی, اس میں یہ اعلیٰ حضرت کے قول سے ثابت ہے کہ حدیث شریف کے اندر ایک درود شریف لکھا ہوا ہے, وہ ہم سب انشاءاللہ مل کے پڑھ لیتے ہیں. اور اس لیے پڑھیں گے کہ اللہ اس کا رسول راضی ہو, اس لیے نہیں پڑھیں گے کہ سرکار دیدار عطا فرما دے. سرکار جس کے کرم کر دے اس کی دیدار ہو جائے, اس لالچ میں نہ پڑھیں اور اس شوق میں نہ پڑھیں کہ ہوگا ہی ہوگا اور نہیں ہوا تو بھائی یہ کیسی بات ہوئی. نہیں, پڑھنا ہے درود اس لیے کہ اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا ہے, پھر وہ کرم فرما دے. تو ایک مرتبہ شوق کے ساتھ پڑھتے ہیں, میں ساتھ ساتھ پڑھ دیا, اللہم صلی علی روح سیدنا محمد فی الارواح صلی اللہ علیہ وسلم, صلی علی جسد سیدنا محمد فی الاجساد, صلی علی قبر سيدنا محمد في القبور وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم دائما ابدا. یہ ایسا درود ہے کہ اس کی کثرت سے ورد کرنے والے کو انشاءاللہ سرکار کا دیدار عطا ہوگا. تو دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے ایک اور چیز جو ہے وہ ہے سنتوں کی پابندی. اور اس لیے میں سنتوں کی پابندی کہتا ہوں کیونکہ ہر فرض اور ہر واجب وہ بھی سرکار کی سنت ہی ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ نماز فرض ہے لہٰذا سرکار کی سنت نہیں ہے, نہیں, سرکار نے نماز فرض پڑھی ہے اس لیے نماز بھی سرکار کی سنت ہے, سرکار کا طریقہ ہے. تو تمام فرائض اور واجب ادا تو کرنے ہیں, لیکن اگر کسی سے کہا جائے کہ آپ سرکار کی تمام سنتیں ادا کرنے کی کوشش کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام فرض اور واجب بھی ادا کریں, اس لیے کہ سنت جو پڑے گا, سنت جو ادا کرے گا وہ فرض اور واجب کو چھوڑ نہیں سکتا, وہ اس کو چھوڑ نہیں سکتا. تو سنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سنت کا مطلب ہوتا ہے طریقہ, انگلش میں کہتے ہیں ٹریڈیشن یا کسٹم. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا جو بھی طریقہ ہے, جو بھی سنت ہے, وہ سنت صرف ہم کو اپنانا سنت نہیں ہے. حضور کی ہر سنت کا درجہ الگ الگ ہے, حضور کی ہر سنت کا درجہ الگ الگ ہے. جیسے کچھ نمازیں سنت ہیں لیکن وہ سنتیں غیر موقعہ ہیں, کچھ سمان نمازیں سنت ہیں تو حضور نے بار بار پڑھی لیکن چھوڑا نہیں کبھی, وہ سنتیں موقعہ ہے, اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. اور کچھ سنتیں ایسی ہیں جو واجب ہیں ہم پر, اور کچھ سنتیں ایسی ہیں جو ہم پر نفل ہیں. جیسے حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے تہجد کی نمازیں پڑھی. تہجد کی نماز آپ پر فرض ہے, فرض ٹھیک, تو آپ کے لیے فرض ہے, لیکن آپ کے طریقے کو اپناتے ہوئے اگر کوئی تہجد کی نماز پڑھے گا تو اس کے لیے یہ نفل ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی بعض سنتیں ایسی ہیں کہ جن کو اپنانے میں آپ کو مستحب یا سنت غیر موقعہ یا کوئی فرض یا کوئی واجب یا سنت موقعہ ادا کرتے ہوں گے. اس میں ایک عظیم شان سنت ہے, لفظ سنت استعمال ضرور کروں گا میں, جس کو ہم داڑھی شریف کہتے ہیں. لیکن یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ داڑھی رکھنا سنت ہے. داڑھی رکھنے کا جو درجہ ہے وہ واجب ہے. کیا ہے؟ واجب ہے. داڑھی رکھنے کی سنت جو ہے واجب ہے. اور داڑھی شریف کی اتنی عظمت ہے اور یہ ایسی پیاری سنت ہے کہ اس سے میں نے خود اپنے زندگی میں بڑے فائدے دیکھے. الحمدللہ میں بچپن سے داڑھی رکھا ہوں, الحمدللہ. تو دو بڑے فائدے میں نے دیکھے. ایک تو یہ ہے کہ آپ داڑھی رکھ لیں تو لوگ آپ کو محترم سمجھتے ہیں, چاہے آپ پیٹ پیچھے کیسے بھی ہوں. اللہ مجھے بھی اچھا بنا دے. چاہے آپ پیٹ پیچھے کیسے بھی ہوں, لیکن داڑھی شریف آپ کے چہرے پہ کوئی دیکھے گا تو کہے گا یار نیک مسلمان ہے, اس کو سلام کرو, اس کی عزت کرو. دوسری چیز جو یہاں پہ بہت اہم ہے, ایک شعر پڑھ کر کے میں آپ کو ذرا تنبیہ سنا دوں. سونا جنگل رات اندھیری, چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہی ہو, چوروں کی رکھوالی ہے. آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں, یہاں وہ چور بلا کے ہے. تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے کہ سونا جنگل رات اندھیری, چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہی ہو, چوروں کی رکھوالی ہے. اب یہاں پہ جو چور گھوم رہے ہیں اللہ رسول کی باتیں کرتے ہیں, چلے چلے اللہ رسول کی باتیں کرتے ہیں, وہ انہیں کو دعوت دیتے ہیں. زیادہ تر میں نے دیکھا ہے کہ جن کے چہرے پہ یہ سنت نہیں, اس لیے کہ ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ چونکہ اس کے چہرے پہ داڑھی شریف نہیں ہے تو اس کو اللہ رسول کی کچھ باتیں پتہ ہی نہیں ہوں گی. چلو اس کو کچھ سکھا دیتے ہیں اپنے عقیدے کے مطابق, اس کو وہ اٹیک کرتے ہیں, صحیح, اور ان کو وہ چیز سکھاتے ہیں کہ جس سے ایمان معاذ اللہ ضائع ہو جائے. تو داڑھی شریف رکھنے کا یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ آپ کے نزدیک وہ شیطان پھٹکتا ہی نہیں. وہ کہتا ہے یہ تو پہلے سے سنتوں کا پابند ہے, اس کو کچھ نہ کچھ تو پتہ ہی ہوگا, ہم اس کو کیا سکھائیں گے, ہم اس کو کیا سکھائیں گے. اور داڑھی مبارک جو ہے, ریش مبارک جو ہے, یہ ایسی عظیم سنت ہے کہ تمام سنتیں دنیا میں آپ چھوڑ کر جائیں گے. کوئی ایسی سنت نہیں ہے جو آپ دنیا سے لے جائیں گے ساتھ میں, لیکن یہ ایک ایسی سنت ہے کہ آپ قبر میں بھی لے جائیں گے. سبحان اللہ, یہ ایک ایسی سنت ہے کہ آپ قبر میں بھی لے جائیں گے. اور بہت ساری سنتیں ایسی ہیں کہ جس کے لیے آپ کو نیت کرنی پڑتی ہے بار بار, وہ ادا کرو تو یہ ادا ہو جائے, یہ وضو کرو تو یہ سنت ہو جائے, یہ فلاں چیز کرو تو یہ سنت ہو جائے. یہ ایسی سنت ہے کہ آپ سو رہے ہیں تب بھی ثواب مل رہا ہے, آپ جا رہے ہیں تب بھی ثواب مل رہا ہے, آپ کسی سے بات چیت کر رہے ہیں تب بھی ثواب مل رہا ہے, آپ بے ہوش پڑے ہیں تب بھی ثواب مل رہا ہے, آپ کی نزا کا وقت ہے تب بھی آپ کو ثواب مل رہا ہے. کوشش کریں کہ داڑھی کو چہرے پہ سجائیں. ہاں یہ چیز ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی داڑھی رکھیں گے تو آفس میں کوئی کیا کہے گا. کوئی کچھ نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا. جس اللہ نے روزی دینی ہے اتنی ہی دے گا جتنے نصیب میں ہے, اس سے کم نہیں ہوگی, کم نہیں ہوگی. اور اگر پوری رکھنے کا ارادہ نہیں بھی کرتا انسان کہ میں پوری رکھوں گا تو لوگ متوا کہیں گے, بیوی ناراض ہو جائے گی, تو پہلے شروع تو کر لو تھوڑی سی, انشاءاللہ بعد میں بڑی کر لیں گے, بعد میں انشاءاللہ بڑی کر لیں گے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس کا مفہوم بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آج موضوع سخن کیا ہے, کہ ہم ایسی جگہ رہتے ہیں کہ جہاں پر ایمان کے ڈکیت گھومتے پھرتے ہیں اور ہم پر ایک بہت بڑا الزام لگتا ہے کہ قبر پہ جاتے ہیں تو ہم تو قبر پہ بھی جاتے ہیں اور قبر میں بھی جائیں گے, تجھے جہاں جانا ہے تو چلا جائے. ہم تو قبر پہ بھی جاتے ہیں اور قبر میں بھی جائیں گے, اگر تیرے نصیب میں قبر نہیں ہے گٹر ہے تو تو گٹر میں چلے جائے. تو قبر شریف پہ جانا, اس کے لیے بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ یار یہ قبر پہ کیوں جاتے ہیں, مٹی کا ڈھیر ہے. تو انشاءاللہ آج موضوع سخن جو ہے یہی ہوگا کہ مٹی کیا ہے اور پانی کیا ہے اور آگ کیا ہے. اسی کو لے کر کے انشاءاللہ اپنی بات آگے لے جاؤں گا. دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق سن کر ہمیں اس پر ایمان لانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها, تو یاد کرو وہ وقت کہ جب یہ زمین
اللہ
اپنے ایک خاص بھوکمپ, جس کو کہتے ہیں ہندی میں زلزال کہتے ہیں, جس کو ارتھ کویک کہتے ہیں انگلش میں, اس کی وجہ سے یہ پھڑپ جائے گی اور ہلنا لگے گی. زلزال کہتے ہیں ہل جانے کو, تو وہ ایک خاص زلزال کی وجہ سے یہ ہلنے لگے گی. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها, اور یہی زمین جس کو یہ لوگ کہتے ہیں خاص چالو مٹی ہے کچھ بھی نہیں ہے, یہ کیا کرے گی, یہ اپنے بوجھ باہر نکال دے گی. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها, یہ زمین اپنے بوجھ جو لیے ہوئے ہیں یہ ان بوجھوں کو باہر نکال دے گی. وہ بوجھ کیا ہے, وہ بوجھ وہی ہیں جن کی ہم زیارت کرنے جاتے ہیں, یعنی وہ قبریں اور جن کے اندر جو ہے اللہ والے موجود ہیں اور دیگر لوگ بھی قبروں میں مدفون ہیں, ان سب بوجھوں کو, ان سب بھاری وزنوں کو باہر نکال دے گی. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها, اور انسان اس وقت پریشان ہو کر کے کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے, اس زمین کو کیا ہو گیا. وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها, وہ دن وہ زمین جو ہے اپنی خبریں جو پہلے چھپی ہوئی تھی وہ سب بیان کرنا شروع کرے گی. زمین جو ہے بولنا شروع کرے گی. يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها, وہ اس لیے کہ اے محمد صلی اللہ تعالی وسلم, اے میرے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم, آپ کے رب نے اس کو حکم دیا ہے.
سبحان اللہ.
بان ربك اوحى لها, کہ آگے يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم, تو اس دن لوگ جو ہے گروہ در گروہ لائے جائیں گے اپنے رب کی طرف تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائے, ان کے اعمال ان کو دکھائے جائے. آگے ارشاد ہوتا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, تو جس کسی نے ایک ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی تو وہ اسے ضرور دیکھے گا. اور آگے وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, اور جس کسی نے ذرہ برابر بھی بدی کی ہوگی, برائی کی ہوگی, گناہ کیا ہوگا, تو وہ اس کو بھی دیکھے گا, وہ اس کو بھی دیکھے گا. یہ ایک آسان سا ترجمہ آپ کے سامنے عرض کیا. ہم انشاءاللہ بات یہی کریں گے کہ زمین کیا چیز ہے. زمین جو ہے اس میں تین چیزیں موجود ہیں, چار چیزیں ہیں موجود ہیں آپ کی جگہ, اس میں سے تین کے اوپر ہم زیادہ تر بات کریں گے. پہلی تو زمین جس طرح ہم چلتے ہیں پٹی ہے, پتھر ہے, ایک یہ. اور زمین کی سطح پر بڑے بڑے سمندر, بڑے بڑے دریا بہتے ہیں, پانی ہے. تو 30% تقریباً 30% جو ہے زمین جو ہے یہ ارض جس کو کہتے ہیں اس پر مٹی اور زمین ہے, باقی 70% پہ پانی ہے, باقی 70% پہ پانی ہے. اور اگر زمین کو کھودا جائے یا پانی کے اندر غوطہ لگانے کے بعد جو نیچے زمین آئے گی اس کے اندر جایا جائے تو اس کے اندر آگ ہے. وہ آگ کبھی کبھی کبھار ہم دیکھتے ہیں کہ آتش فشاں کی صورت میں باہر نکلتا ہے, لاوا کی صورت میں بہنے لگتا ہے, یا کہیں آپ جائیں تو گرم پانی کے کنویں ہوتے ہیں یا گرم پانی کے جیسے گیزر پھٹتے ہیں اس طرح پھٹ کر کے ابل کر کے پانی باہر آتا ہے. تو زمین کے تہ میں بھی آگ بھری ہوئی ہے, زمین کی تہ میں آگ بھری ہوئی ہے. اور زمین کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی حیات کے لیے حیا رکھی, جس کے ذریعے ہم سانس لیتے ہیں اور زندگی ہماری اس سے چلتی ہے. تو یہ زمین جو ہے کتنے خوبصورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہمارے ساتھ جوڑا ہے کہ 30% زمین مٹی یا پتھر ہے اور 70% پانی ہے. اور انسان کا جو جسم ہے اس میں بھی 30% مٹی ہے اور 70% پانی. 30% مٹی ہے, بہت سارے معدنیات کا مرکب بنا کر کے صرف 30% ہے, باقی سب پانی ہے. اس طرح اگر ہم خون نکالیں تو خون ہمیں نظر آتا ہے لال, لیکن اس کے اندر جو بہنے کی صلاحیت اس لیے ہے کہ اس کے اندر پانی کی اجزاء موجود ہے. آپ جیسے آپ کے ہاتھ پر اگر کوئی چنگاری لگ جائے تو وہاں پہ پھپھولا ہو جاتا ہے, پھپھولے کے نیچے پانی آ جاتا ہے. میں پیشاب کی بات نہیں کر رہا, یہ آپ کے خون کے ساتھ بھی پانی دوڑتا ہے, آپ کے جسم کے اندر پانی دوڑتا ہے, بلکہ آپ کے جسم کے ایک ایک جسیمے کے اندر بھی پانی ہے, اس کے اندر بھی پانی ہے. یہ کتنا عجیب و غریب تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے ساتھ اور انسان کے جسم کے ساتھ رکھا. بلکہ اگر آپ اندازہ کریں تو اگر انسان 100 کلو کا ہے, اکثر لوگ 80 کلو کے ہوتے ہیں, 75 کلو کے ہوتے ہیں, بلکہ آدمی 100 کلو کا بھی ہے تو وہ یہ تصور نہ کرے کہ میں پورے 100 کلو کا. اگر کچھ دن میں ہے رکھ دیا گیا تیرا لاشا باہر تو سارا پانی اڑ جائے گا, ہوا نکل جائے گی, 30 کلو مٹی رہ جائے گا. 30 کلو مٹی ایک بوری میں بھر سکتے ہیں آپ, ایک بوری میں 30 کلو مٹی آپ کی آ جائے گی. سر کے تو یہ مٹی کیا ہے اور پانی کیا ہے اور آگ کیا ہے, اس پہ ہی گفتگو ہوگی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا موجودہ ایک بیان کرتا ہوں, اسی سے کچھ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ مٹی کیا چیز ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم ایک مرتبہ اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے اور آپ کے ہاتھ میں دو اینٹیں تھیں. کیا تھی؟ دو اینٹیں تھیں. توجہ سے سنیے گا, ان شاء اللہ بہت لطف آئے گا اور بات سہن میں بیٹھ جائے. دو اینٹیں تھیں. صحابہ اکرام سے آپ نے پوچھا, اے میرے گروہ صحابہ, میرے ہاتھ میں کیا ہے, میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی, یا رسول اللہ, اللہ اس کا رسول بہتر جانتے. صحابہ اندھے نہیں تھے, سمجھتے تھے کہ کچھ ہے, سرکار کے ہاتھوں میں اینٹیں بظاہر نظر آتی ہیں, لیکن جب حضور پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے, مطلب کوئی خاص بات ہوگی. اور ہمیشہ اپنی عقل کو اور اپنی خواہش کو رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے قربان کرتے تھے. تو آپ نے سب نے عرض کی, یا رسول اللہ, اللہ اس کا رسول بہتر جانتے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرمایا کہ یہ دو اینٹیں جو میرے ہاتھ میں نظر آ رہی ہیں یہ دو کتابیں ہیں, یہ دو کتابیں ہیں, ایک میں تمام جنتیوں کے نام لکھے ہوئے ہیں. ایک کتاب میں جو میرے دائیں ہاتھ میں ہے اس میں آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے پیدا ہوں گے یا پیدا ہو چکے دنیا سے چلے گئے ان سب کے جنتیوں کے نام لکھے ہوئے ہیں ماں ان کے قبیلے کے ان کے باپ داداؤں کے نام کے ساتھ. کیا سمجھے؟ تمام جنتیوں کے نام لکھے ہوئے ان کے والدین کے نام کے ساتھ ان کے قبیلے کے ساتھ اور میں ان میں سے ہر ایک کو ان کے چہرے سے پہچانتا ہوں.
نعرہ تکبیر اللہ
اللہ ہمیں بھی اس میں شمار فرما دے. ان میں سے ہر ایک کو میں ان کی چہرے سے ہی پہچانتا ہوں. یعنی اگر چہرہ سامنے آ گیا تو میں پہچان لوں گا کہ اس کا نام کیا ہے, اس کا باپ کون ہے, اس کی والدہ کون ہے اور کس قبیلے سے ہے. یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا علم غیب ہے نہیں ہے. جو لوگ پیدا نہیں ہوئے ان کا بھی نام اس میں. دوسری اینٹ بتائی کہ جو میرے دائنے ہاتھ میں ہے طلبائے ہاتھ میں ہے یہ بھی ایک کتاب ہے. اس میں ان تمام لوگوں کے نام ہیں ان کے والد اور والدہ کے نام کے ساتھ اور قبیلے کے ساتھ جو جہنم میں جانے والے ہیں, جو جہنم میں جانے والے ہیں اور میں ان کو ان کے چہرے کے ساتھ ان کے والدین کے نام کے ساتھ قبیلے کے ساتھ پہچانتا ہوں. ان کو ان کے نام کے ساتھ قبیلے کے نام کے ساتھ سب کو پہچانتا ہوں صلی اللہ تعالی وسلم. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ موجودہ کتنا عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک سو تمام لوگوں کے نام اینٹوں میں ڈال دیے اور سرکار کو یہ علم عطا فرما دیا کہ اس میں کس کے نام ہیں. اب ان اینٹوں پہ کتنے کروڑ لوگوں کا نام ہوگا؟ آج کی تاریخ میں 7 ارب سے کچھ زیادہ لوگ دنیا میں موجود ہیں آج کی تاریخ میں, اور قیامت تک کتنے لوگ آئیں گے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے, اللہ ہی جانتا ہے. اور پہلے کتنے گزر چکے کروڑ اربوں یہ بھی اللہ پاک جانتا ہے. تو اگر ہم قلم لے کر کے لکھنا چاہیں یہ 200-400 آدمی کا نام لکھنا چاہیں تو ایک اینٹ پہ کیا ہم میرا خیال 50-60 روپے بھی نہیں لکھ سکتے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت عظیمہ دیکھو کہ اس نے تمام لوگوں کے نام ایک اینٹ میں ڈال دیے اور دوسری اینٹ میں تمام جہنمیوں کے نام ڈال دیے, ایک میں تمام جنتیوں کے نام ڈال دیے. اور آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو اتنا علم عطا فرمایا کہ سب کے نام, سب کے چہرے, سب کے والدین اور ان کے قبیلے کے نام کے ساتھ ان کو پہچانتے ہیں. اب وہ لکھا کس طرح گیا ہے یہ اللہ جانے, لیکن پڑھا کیسے گیا؟
سبحان اللہ.
لیکن اس کو پڑھا کیسے گیا؟
سبحان اللہ سبحان اللہ.
کیسے پڑھا گیا بھائی؟ اس پہ تو کوئی میگنیفائنگ گلاس نہیں تھا, کوئی مائکروسکوپ نہیں لگا ہوا تھا کہ سرکار پڑھ لیتے اس میں سے بھائی اس پہ اتنے نام لکھے ہوئے ہیں, اس کا نام ہے, اس کا نام ہے, اس کا نام ہے. تو بغیر ان چیزوں کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ علم عطا فرما دیا. تو ماننا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جو جتنا علم عطا کرنا چاہے, جتنا علم غیب عطا کرنا چاہے وہ اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے. تو وہ اینٹیں کیا ہیں؟ اینٹیں کس چیز سے بنی تھی؟ مٹی سے بنی, مٹی سے بنی تھی. اور انسان کا جسم کس چیز سے بنا ہے؟ مٹی سے بنا ہے. اور ہمارے یہاں پر ماشاء اللہ کمپیوٹر آئی ٹی کے ایکسپرٹ وغیرہ سب لوگ موجود ہیں. آج کی تاریخ میں جتنی بھی چیزیں آپ استعمال کرتے ہیں ڈیجیٹل چیزیں جس کو کہتے ہیں, اس کے اندر ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں کمپیوٹر کی چپ. چاہے وہ موبائل کی سم کارڈ ہو, چاہے وہ کمپیوٹر کا پروسیسر ہو جس کو انٹل کا آج کل بڑا مشہور ہے وہ چل رہا ہو, کچھ بھی ہو, وہ سب چیزیں جو ہے کس چیز سے بنتی ہے؟ وہ ساری کی ساری مٹی سے بنتی ہے. ساری کی ساری مٹی سے بنتی ہے. مٹی میں خاص جز ہے اس کو کہتے ہیں سلیکا, اس کو کہتے ہیں سلیکا. اور تمام دنیا کی مٹی میں سلیکا موجود ہے, تمام دنیا کی مٹی میں سلیکا موجود ہے. اور اسی سلیکا سے کمپیوٹر کی چپ بنتی ہے, سم کارڈ بنتا ہے, تمام چیزیں جو بھی ڈیجیٹلی چلتی ہیں الیکٹرانکلی چلتی ہیں کنٹرول ہوتی ہیں وہ چھوٹی سی مٹی کے ٹکڑے سے بنتی ہے. اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹی سی مٹی کے ٹکڑے میں اتنی عقل دے دی کہ آپ کا کمپیوٹر جو ہے اتنا فاسٹ چلتا ہے کہ آپ اگر ایک بٹن مارے تو 50,000 آدمیوں کا نام فہرست نکال کے دے دے گا آپ کو, اور اگر آپ موبائل نکالیں, موبائل نکال کے ایک بٹن مارے تو میسج بھیج دے گا جس کو آپ چاہتے ہیں, اتنی عقل دے دی اس کو, تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو کیا نہیں عطا فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو عرض یہ کرنا تھا کہ جو کچھ بھی ہم یوز کرتے ہیں, موبائل فون ہو یا کمپیوٹر ہو یا دوسری الیکٹرانک ڈیوائسز ہو, ان سب کے اندر کیا موجود ہے؟ مٹی موجود ہے, اور اس مٹی کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ یاد رکھتی ہے اس کے اندر ڈالا کیا گیا ہے. وہ یاد رکھتی ہے اس میں ڈالا کیا گیا ہے. اب آپ دیکھیں تو مٹی اٹھا کے اس کو کمپیوٹر میں ڈالیں, کمپیوٹر نہیں چلے گا. آپ ایک سافٹ ویئر کی چپ اٹھا کر لے آئے اور بالکل بلینک ہو, جیسے ہمارے بھائی ذاکر بھائی تصدیق فرمائیں گے, بالکل بلینک ہو, اس کو بڑے سے بڑے کمپیوٹر میں ریپلیس کر کے ڈال دیں, وہ نہیں چلے گا. ہاں اس میں کچھ آپ انٹر کریں, ٹک 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 لکھیں, پھر مارے, پھر لکھیں, پھر مارے, تو وہ یاد رکھے گا. وہ یاد رکھے گا کہ اس نے کیا لکھا ہے, اس نے کیا لکھا ہے, اور وہ اتنی دنوں تک یاد رکھے گا کہ آپ اس کے اندر نکال کر کے بار بار اس کو اریز کریں, تب بھی اس کے میموری میں, اس کی یادداشت میں ایک جگہ پر کہیں نہ کہیں لکھا ہوگا کہ اس نے یہ لکھا تھا, اس نے یہ لکھا تھا. تو آئیے چلیے اس مٹی کی طرف, تعریف کروں اس مٹی کی جس کے اوپر ہم روزانہ چلتے پھرتے ہیں. تو اگر آپ کمپیوٹر میں کچھ دو چار لفظ لکھ کر کے انٹر مار دیں, تو وہ چھوٹا سا چپ اتنا سا ہوتا ہے, وہ اس انفارمیشن کو, اس بات کو اپنے اندر محفوظ کر لیتا ہے اور یاد رکھتا ہے. ایک سال بعد کھولے تب بھی وہی جواب دے گا, دو سال بعد کھولے تب بھی وہی جواب دے گا, سو سال بعد کھولے تب بھی وہی جواب دے گا کہ یہ ہوا ہے. تو جو کچھ ہم رات کرتے ہیں وہ بھی یہ مٹی جو ہے ریکارڈ کرتی ہے, تمام مٹی جو ہے وہ سب کچھ ریکارڈ کرتی ہے کہ اے بندے تو نے کیا کیا. اسی لیے علماء اشارت فرماتے ہیں کہ وَذْكُرُ اللَّهَ عِنْدَ كُلِّ شَجَرٍ وَحَجَرٍ, سب میں ہم آپ سنتے رہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرتے رہو ہر شجر کے قریب, ہر پتھر کے قریب, ہر شجر کے قریب, ہر پتھر کے قریب اللہ کا ذکر کرتے رہو. وہ اس لیے کہ جب یہ پتھر آپ کی آواز سنتا ہے, ذکر الہی کی آواز سنتا ہے, یہ پتھر, یہ مٹی, یہ بے جان چیز نہیں ہے, اس کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں, اچھا کام یا برا کام, ذکر الہی یا کسی کو گالی یا کسی کو تہمت یا کسی کو اور کوئی گندا کام کرتے ہیں, تو وہ مٹی اس چیز کی گواہ بن جاتی ہے. درود شریف پڑھیے, اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد. تو وہ مٹی اس کی گواہ بن جاتی ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کبھی بھی کسی جگہ سے گزرو, اے بندو تم اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزرو, کہ جس زمین سے گزرے قیامت کے دن وہ زمین گواہی دے گی کہ یہ بندہ میرے پاس سے تیرا ذکر کرتے ہوئے گزرا, زمین گواہی دے گی. بلکہ ابھی الحمدللہ حج کیا, حج کے بارے میں آتا ہے کہ جب انسان لبیک کرتا ہے, احرام کی حالت میں آ کر لبیک کہتا ہے, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, یہ زمین جس پر وہ بیٹھ کر کے کھڑے رہ کر کے لبیک کہتا ہے, اس کو شرم آنے لگتی ہے, اس زمین کو شرم آنے لگتی ہے کہ یار اب یہ تیرا بندہ, یہ مٹی سے بنا ہوا ہے, یہ تجھے لبیک کہتا ہے, میں بھی تو مٹی سے بنی ہوئی ہوں, میں بھی لبیک کہتا ہوں. یہ زمین جو ہے, زمین کا ٹکڑا جو ہے, وہ لبیک کہنے لگتا ہے. جب وہ زمین کا ٹکڑا لبیک کہتا ہے تو برابر کی زمین کا ٹکڑا بھی لبیک کہتا ہے, پھر اس کے برابر والا بھی لبیک کہتا ہے, حتیٰ کہ پوری زمین, پورا کرہ ارض جو ہے لبیک کی آواز سے گونج اٹھتا ہے. یہ مٹی سوئی ہوئی نہیں ہے, مٹی ہر چیز جو آپ کرتے ہیں اس کو ریکارڈ کر رہی ہے. سیدنا داؤد علیہ السلام کے بارے مشہور ہے کہ جب وہ صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے تھے تو یہ مٹی سن کر کے اس کو ریکارڈ ہی نہیں کرتی تھی, بلکہ اس کے خاص ذکر میں شامل ہو جاتا. دیواروں سے جو ہے اور پہاڑوں سے جو ہے ذکر الہی کی آواز آتی تھی. اس لیے کہ سیدنا داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت آواز, اور ظاہر آپ اللہ کے رسول ہیں, اللہ کے نبی ہیں, تو آپ کا رتبہ اتنا اونچا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ آپ کی آواز سن کر کے, آپ کے ذکر الہی سن کر کے پرندے اور جانور بھی اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیتے تھے, در و دیوار اور پہاڑ بھی آپ کے ساتھ ذکر کرتے تھے. سنتے تھے تب تو ذکر کرتے سنتے تھے تب تو ذکر کرتے تھے ورنہ اس مٹی میں کیا رکھا ہے بھائی بہت کچھ رکھا ہے اندھے کو نظر آئے تو نا اس مٹی میں کیا رکھا ہے جب مٹی میں یہ صلاحیت ہے تو جو مٹی کے اندر جس کے بارے میں ہے کہ وہ مٹی میں جانے کے بعد بھی حیات ہے اس کی صلاحیتوں کا کیا کہنا اس کی صلاحیتوں کا کیا کہنا یہ مٹی مختلف جگہوں پر ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مٹی کو الگ الگ شرف عطا فرمایا چند چیزوں کا ذکر کروں گا ورنہ موضوع بہت لمبا ہو جائے گا کہ اس کو شرف بخشا کچھ چیزوں کو کہ جس جگہ پر ذکر الہی ہو جائے وہ جگہ مقدس ہو جاتی اور اسی گارہ مٹی کو ملا کر کے آپ بت بنا دیں تو وہ جہنم میں پھینکا جائے گا اسی گارہ مٹی کو ملا کر کے آپ معاذ اللہ مندر بنا دیں تو وہ بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا اسی گارہ مٹی کو ملا کر کے اس کو مسجد بنا دیں وہاں پہ اللہ اس کے رسول کا ذکر کریں یہ مٹی جو آپ کو بے جان نظر آتی ہے یہ اتنی قیمتی ہو جائے گی کہ اس کو جنت میں ڈال دیا جائے گا اس کو جنت میں ڈال دیا جائے گا اور یہ گواہی دے گی کہ فلاں آدمی میرے پاس نماز پڑھنے آیا فلاں آدمی نے سجدے کیے فلاں آدمی نے ذکر کیا اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کسی نے اللہ کی رضا کی خاطر ایک مسجد تعمیر فرما دی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر فرماتا ہے جنت میں محل تعمیر فرماتا ہے تو بات چل رہی تھی مختلف قسم کی مٹیوں کی تو کچھ مٹیاں ایسی ہیں کہ جن میں دفن ہونا بھی بڑی سعادت کی بات ہے حالانکہ ہم بھی مٹی سے بنے امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں ارشاد فرماتے ہیں ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا اور آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائے ہم خاک اڑائیں گے یعنی فیل ہو جائیں گے رسوا ہو جائیں گے ہم خاک اڑائیں گے اگر وہ خاک نہ پائے ساکن ہے رضا جس پہ مدینہ ہمارا مدینے کی مٹی اگر ہمیں نہ ملی مدینہ شریف کی اگر مٹی ہمیں نہ ملی تو ہم فیل ہو گئے ہم ناکام ہو گئے ہم خاک اڑائیں گے تو یہ مٹی اگر مل جائے کسی کو تو مٹی کا عالم یہ ہے کہ جس کے چہرے پہ لگ جائے جس کے سینے پہ لگ جائے اس کو شفا عطا فرما دیتی ہے اب اس مٹی کو کیسے پتا کہ بھائی اس کو شفا دینا ہے اس کو کیسے پتا کہ اس کو شفا دینا ہے بات دراصل یہ ہے کہ اس مٹی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگے ہیں صحابہ اکرام کے قدم مبارک لگے ہیں صحابہ اکرام اور نیک لوگوں کے اس میں لعاب و دہن مکس ہو گیا ہے اس میں ملا دیا گیا ہے اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان شکر ہے کہ جس نے اس مٹی میں ہمارے نیک و کار کا لعاب و دہن ملا دیا اور اس میں شفا عطا فرما دیا بار کے ہم اس مٹی کی بات کر رہے تھے جو گواہی دے گی سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے ارے سر کا موقع ہے او جانے والے تو اس مٹی پر ایک سجدہ کرنے کا ایک لاکھ سجدوں کے برابر ثواب مدینے کی مٹی پر سجدہ کرنے کا ایک سجدے کا 50,000 سجدوں کا ثواب ہے وہ کیوں اس لیے کہ اس جگہ پر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگ گئے ایسی حیات بخشتی اس مٹی کو کہ اس مٹی پہ جانے والے کو نور کی حیات ملتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایمان کی افزائش فرما دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے لیکن اس مٹی پہ اس نے قدم رکھے ہیں جس مٹی پہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قدم لگائے اور جو پتھر گواہی دیتے ہیں کعبہ معظمہ میں پتھر لگا ہوا ہے اس کو ہم حجر اسود کہتے ہیں مختلف روایتیں ہیں کہ حجر اسود ہے کیا کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ جنت کا پتھر ہے کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ ایک فرشتہ ہے اور کچھ روایتوں میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کسی نے حجر اسود کو چوما دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا ذرا عقیدے کی بات ہے جس کسی نے حضرت اسود کو چوما وہ ایسا ہے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ کو چوم لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے, جسم و جسمانیات سے پاک ہے, لیکن اس پتھر کی عظمت ایسی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو سعید ہوگا اس پتھر کو چوم لے تو اس کے بعد اس کی سعادت ظاہر ہو جائے گی, اور اگر وہ شقی ہوگا اور اس پتھر کو چوم لے تو اس کی شقاوت ظاہر ہو جائے گی. تو اس پتھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی عظمت عطا فرمائی. مٹی ہے, پتھر ہے, تو قبر بھی مٹی ہے پتھر ہے, لیکن ہر مٹی میں اور پتھروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عظمت رکھی ہے. ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے, حتیٰ کہ قیامت کے دن سرکار ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ پتھر جو ہے گواہی دے گا کہ یا رب تیرے اس بندے نے ایمان کی حالت میں آ کر کے مجھے چوما دیا. یہ پتھر ہے, یہ مٹی ہے, ہم جس کے پاس جاتے ہیں قبر پہ جاتے ہیں تو وہ تو صرف مٹی نہیں, مٹی کے اندر کوئی اور بھی ہے, وہ نہیں دیکھتے ہوں گے ہمیں, وہ ہمیں دیکھتے ہیں. جب یہ پتھر دیکھتا ہے بھائی پتھر گواہی دے گا تو یہ جو قبر کے اندر اللہ کا ولی سویا ہوا ہے آرام فرما رہا ہے تو وہ کیا ہمیں نہیں دیکھتا, وہ ضرور دیکھتا, ضرور دیکھتا ہے. دوسرے کو اللہ وسلم کرم بمبئی اور اسی تابے معظموں میں کالے رنگ کے پتھر لگے ہوئے, کالے رنگ کے پتھر لگے ہوئے. اب اگر اس پتھر میں کچھ چیز ہے ہی نہیں تو مجھے بتاؤ آپ اس کا طواف کیوں کرتے ہیں, آپ اس کا طواف کیوں کرتے ہو؟ اس پتھر میں وہ چیز ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بتایا کہ یہ وہ پتھر ہے جن کو ابراہیم علیہ السلام نے عمارت بنا کر کے میرا گھر بنایا, میرا گھر بنایا. لیکن پھر بھی پتھر تو پتھر ہے تو اس میں کون سی ایسی خاص بات ہے؟ میں بتاتا ہوں, اس عمارت میں یہ خاص بات ہے, ان پتھروں میں یہ خاص بات ہے کہ ایک ایک کونے پر مستجاب کے پاس یا مستجار کے پاس رکن یمانی کے پاس کہیں پر 70,000 فرشتے, کہیں پر 10,000 فرشتے اس کو لپٹ کر کے کعبے کے طواف کرنے والے کے لیے دعائیں کرتے ہیں, اس پتھر سے لپٹ کر کے. تو پتھروں کی بھی عظمت ہے اور وہ پتھر آپ کے طواف کو دیکھتے ہیں. کعبہ معظمہ بھی جو ہے قیامت کے دن گواہی دے گا, یا رب اس نے ایمان کی حالت میں آ کر کے میرا طواف کیا, تیرا ذکر کیا, تیرا ذکر کیا, میرا طواف کیا. اور اسی جگہ پر ایک اور پتھر ہے جس کو ہم کہتے ہیں مقام ابراہیم, انشاءاللہ اس سے بعد میں آتا ہوں, اس سے بعد میں آتا ہوں. حج میں ایک رکن ہے جس کو کہتے ہیں رمی جمرات, رمی جمرات, رمی کہتے ہیں, رمی کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا, رمی کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا. اور جمرات جو ہے ان شیطانوں کو کہتے ہیں جو وہاں پر بندھے ہوئے, جو وہاں پر بندھے ہوئے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی کی سنت مبارکہ ہے اور یہ حج کا ایک رکن ہے, واجب ہے, چھوٹ گیا تو دم دینے پڑتے ہیں کہ آپ ہر شیطان کو جو ہے کنکر ماریں گے, ہر شیطان کو کنکر ماریں گے. تو جب آپ وہاں جاتے ہیں تو ہر شیطان کو آپ سات کنکر مارتے ہیں, پہلے دن جو ہے صرف بڑے کو مارتے ہیں اور دوسرے تیسرے دن اور اگر چوتھے دن رہ گئے تو تینوں کو مارتے ہیں. تو وہاں شیطان نظر تو نہیں آتا, مجھے پتھر نظر آتا ہے, کیا سمجھا؟ وہاں شیطان نظر نہیں آتا, صرف پتھر نظر آتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ ایک ایک کنکر مارتے ہو قیامت کے دن میزان میں اگر کوئی نیکی نہ ہو, اگر وہ ایک نیکی کنکر مارنے کی رکھ دی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے تمہاری بخشش فرماتا. کتنی بڑی نیکی ہے, کتنی بڑی نیکی ہے شیطان کو کنکر مارنا جو نظر بھی نہیں آ رہا, جو نظر بھی نہیں آ رہا. تو یہ ہاتھ جو آپ پھینک رہے ہیں یہ بھی تو کنکر ہے, پتھر ہے, یہ بھی دوائی دے گا آپ کی, یہ بھی گواہی دے گا آپ کی. اس میں کوئی جان ہے؟ ہم قبر پہ جاتے ہیں کوئی زندہ نظر نہیں آتا, آپ کے ہاتھ میں کنکر ہے آپ کو زندہ نظر آتے ہیں, وہ قیامت کے دن آپ کی گواہی دیں گے, میزان میں رکھ دیے جائیں گے تو آپ کی گواہی دیں گے. ہم جب قبر شریف پہ جاتے ہیں اولیاء کرام کی, انبیاء علیہ السلام کی, تو ہمیں وہاں پہ انبیاء علیہ السلام جو ہے باہر نظر نہیں آتے, باہر نظر نہیں آتے, آتے بھائی نہیں آتے, قبر شریف پر آرام فرما رہے ہوتے.
تو اگر وہاں جانے سے کوئی روکتا ہے کہ بھائی یہاں کچھ نہیں ہے صرف مٹی ہے, تو اے بابڑے تو شیطان کو پیپر مارنے کیوں جاتا ہے؟ وہاں تو شیطان نظر نہیں آتا, کیوں جاتا ہے کنکر مارنے؟ وہاں تو شیطان نظر نہیں آتا, نظر آتا ہے سب نہیں نظر آتا تو کیوں مارتا ہے بھائی؟ وہ ہے نظر نہیں آتا, بندھا ہوا ہوتا ہے. تو ابا جان کی جب بات آتی ہے تو ہاں ہے شیطان ہے, ابا جان ہمارے موجود ہیں وہاں پر, کنکر مار لو ٹھیک ہے, لیکن اولیاء اکرام کی قبر پہ نہ جاؤ, اس کے اندر کبھی نہیں. اب بھائی ہم نے خود ڈالا ہے اس کو اندر, ہم نے خود ڈالا ہے اللہ والے کو اندر, کیونکہ وہ ہے وہاں پر. تو نے تو شیطان کو نہیں دیکھا تو تو اسی گواہی دیتا ہے, ہم اس کی گواہی دیتے. ہمارا عقیدہ ہے کہ قبر شریف کے اندر بھی جو موجود ہیں وہ ہے, روح کے ساتھ وہاں ہوتے ہیں, تو ہم جاتے ہیں تو ہمیں دیکھتے بھی, ہماری بات بھی سنتے ہیں. اور اگر تیرا عقیدہ ایسا ہے تو پھر تو یہ کہہ دے کہ بھائی شیطان جو ہے وہاں پر جو کنکر مارتا وہ بیکار, وہاں کوئی ہے ہی نہیں, تو مت مارا کر, دونوں میں سے ایک بات کر, دونوں مان لے ایک بات, دونوں طرف ایک ہی عقیدہ رکھ. قبر شریف پہ جاتے تو اس کے اندر کوئی ہم نے اپنے ہاتھوں سے ڈالا ہے, وہ موجود ہے وہاں پر, اس کی روح کے ساتھ موجود ہے. اگر وہ تسلیم نہیں کرتا تو پھر وہاں پر کنکر مارنے مت جا ابا جان کو, ٹھیک ہے؟ تو امام اعظم ہونے کا اسی ضمن ایک بات عرض کرتا ہوں. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے شیطان تو آگ سے بنا ہوا ہے, شیطان تو آگ سے بنا ہوا ہے, تو اس کو جہنم میں ڈالیں گے تو جہنم میں آگ ہوگی, تو آگ ہے تو کسی کو اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی, وہ تو آگ ہی سے بنا ہوا ہے. تو بہت احمد خواہ کوئی کسی پوچھنے والا. اور دوسرا سوال اس نے کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہے تو نظر کیوں نہیں آتا, اگر ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ تو سب لوگ جواب دینے کی کوشش کر رہے تھے, جب وہ ان کے پاس آیا پوچھنے کے لیے زور سے تھپڑ رسید کیا, زور سے ایک تھپڑ رسید کیا اس کو, چیزیں لگا زور سے, آپ نے مجھے مارا, یہ کیا وہ کیا, آپ کیسے آدمی ہیں؟ تو کہا درد ہوا. ہاں درد ہوا, پر نظر تو نہیں آتا, نظر تو نہیں آتا, نظر تو نہیں آتا, ہمیں کیسے پتا کہ تجھے درد ہوا؟ تو تیرے اس سوال میں سوال کا جواب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے, چاہے نظر آئے نہ ہے. اور دوسرے سوال کا بھی جواب اسی تھپڑ میں ہے کہ تو مٹی سے بنا ہے, میں نے مٹی سے بنا ہوں, میں نے تجھے تھپڑ لگایا تو تجھے درد کیوں ہوا؟ شیطان کو جب آگ میں ڈالا جائے گا تو اس کو بہت تکلیف ہوگی, اس کو بہت تکلیف ہوگی. اور اگر کسی کو پتھر سے مار دیا جائے یا اس کے اوپر کوئی بلڈنگ گر جائے تو اس کو تکلیف نہیں ہوگی, مٹی سے بنا ہے وہ بھائی, لیکن تکلیف ہوگی. تو ابا جان کو کنکر مارتے ہیں تو اس کو تکلیف ہوتی ہے, اور وہ وہاں ہوتا ہے, اسی میں کہا کہا ہے کہ مارو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه من الحج والحكم وعلى اله وصحبه وبارك وسلم دائما ابدا. ہم بات کر رہے تھے کہ آگ اور پانی اور پٹی, شیطان کی بات نکلی, تو شیطان جو ہے آگ سے بنا ہوا ہے, شیطان جو ہے آگ سے بنا ہوا ہے. اور سیدنا آدم علیہ السلام کو اس بے وقوف نے سجدہ کرنے سے انکار اسی لیے کیا کہ اس نے ایک ریزن بتایا, اپنی عقل دوڑایا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے اپنی عقل استعمال کیا. کہتا ہے خلقتنی من نار و خلقتہ من طین, اللہ نے جب پوچھا اس سے کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا آدم علیہ السلام کو, تو کہتا ہے کہ تو نے یا رب مجھے آگ سے بنایا اور اس شخص کو یعنی آدم علیہ السلام کو تو نے مٹی سے بنایا ہے. تو آگ جو ہے مٹی سے اچھی ہوتی ہے, برتر ہوتی ہے, تو برتر جو ہے اپنے سے کمتر کو سجدہ کیسے کرے؟ حالانکہ بات اصل میں یہ ہے کہ مٹی جو ہے آگ سے افضل ہے, مٹی جو ہے آگ سے افضل ہے. اب دیکھیں جیسے یہ دیوار ہے, مٹی اور پانی مکس کر کے دیوار بناتے ہیں, استحکام آتا ہے, دیوار بن جاتی ہے, آگ لگائیں گھر برباد ہو جاتا ہے, گھر برباد ہو جاتا ہے. اسی مٹی سے پانی سے پورے پورے شہر بن جاتے ہیں, فیکٹریاں بن جاتی ہیں, لیکن اگر آگ لگا دیں تو سب برباد ہو جاتا ہے. تو افضل کون ہوا, مٹی پانی یا آگ؟ مٹی اور پانی فائدہ دیتی ہے. بیج دیکھیں, یہاں پہ بہت سارے لوگ کسان ہیں, گاؤں والے لوگ ہیں. بیج دیکھیں, بیج کو آپ مٹی میں ڈالیں یا اس کو پانی میں ڈالیں وہ اگے گا, درخت بنے گا, پھل دے گا. اور اسی بیج کو تھوڑی دیر کے لیے آگے میں رکھ دیں وہ بالکل بیکار ہو جائے گا, بالکل بیکار ہو جائے گا. تو کون فائدہ مند ہوا, پانی مٹی یا آگ؟ پانی اور مٹی جو ہے آگ سے افضل ہے. اور اس پانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا شرف بخشا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کچھ نہ تھا, جب کچھ نہ تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش جو ہے وہ پانی پر تھا, وہ پانی پر تھا. اور پانی ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کو سب سے پہلی مخلوق بنایا, یعنی وہ چیز جو دنیا میں اعتبار سے بنائے گی, ویسے تو پہلی مخلوق اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم خود ہے, آپ کا نور جو ہے سب سے پہلی مخلوق ہے, لیکن دنیا میں اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں اعتبار سے جو چیزیں بنائی گئی ہیں اس میں سب سے پہلے پانی کو بنایا گیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش جو ہے پانی پر تھا. تو پانی کو یہ شرف حاصل ہوا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش پانی پہ تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو ایسا شرف عطا فرمایا کہ ہر زندہ چیز کو دنیا میں جو بنایا وہ پانی سے بنایا, ہر زندہ چیز کو دنیا میں جو بنایا پانی سے بنایا. بلکہ قرآن گواہ ہے کہ ہر زندہ چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی سے بنایا. اور جیسے پہلے میں عرض کیا کہ انسان کا جسم جو ہے 30% مٹی ہے, 70% پانی ہے. اور پانی بھی آگ سے افضل ہے, کسی چیز کو آگ لگا دیں وہ تڑپ اٹھتی ہے, اس پہ پانی ڈال دیں وہ ٹھنڈک محسوس کرتی ہے, وہ ٹھنڈک محسوس کرتی ہے. بار کے تفصیل میں جانا میں نہیں چاہتا, لیکن یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کو یہ لوگ مردہ کہتے ہیں, کہتے ہیں کہ قبر ہے اس کے اندر کچھ نہیں ہے سب کچھ بیکار ہے, وہ ہر چیز زندہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہر چیز زندہ ہے. جیسے نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا, وہ اس لیے اپنے بوجھ کو باہر نکال دے گی اور خبریں سنائے گی پہلے کی, اس لیے کہ اس کو اے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم, اس لیے کہ تمہارے رب نے اس کو حکم بھیجا کہ یہ چیز کرنی ہے, یعنی تڑپنا ہے, زلزال آنا ہے, بھوکمپ آنا ہے, اور اس کے بعد اپنے بوجھ کو باہر نکالنا ہے. تو پانی بھی اللہ کا حکم سنتا ہے اور مٹی بھی اللہ کا حکم مانتی ہے اور آگ بھی اللہ کا حکم مانتی ہے, حالانکہ بے جان چیز نظر آتی ہے, بے جان چیز نظر آتی ہے. قرآن گواہ ہے, سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا, قرآن گواہ ہے سرکار سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا. جب آگ میں ڈال دیا گیا, امتحان میں آپ پاس ہو گئے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا, آگ کو حکم آیا. آگ کے پاس کان نہیں, کان دیکھا کسی نے آگ کے؟ منہ دیکھا ہے اس کا؟ دماغ دیکھا ہے آگ کا؟ نہیں دیکھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم جو ہے ہر شے سنتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا نارو کونی بردا و سلاما علی ابراہیم, اے آگ ابراہیم علیہ السلام پہ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا. آگ کے کان نہیں ہے, آگ کے پاس دماغ نہیں ہے, لیکن سنتی ہے. تو جس کے پاس پہلے سے کان ہے, جس کے پاس پہلے سے دماغ ہے, وہ نہیں سنیں گے, وہ سنیں گے یا نہیں سنیں گے؟ وہ اپنی قبروں میں ضرور سنیں گے. اعلیٰ حضرت اسی لیے فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے ہو کان, دور و نزدیک کے سننے والے ہو کان, کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام. اگر ٹائم ہے تو میں آگے بڑھوں, ورنہ ہے کیونکہ موضوع ایسا ہے بات سے بات نکلتی ہے. تو انسان جو ہے آگ پانی اور مٹی کا مرکب ہے. آگ اس لیے ہے تاکہ اس پانی اور مٹی سے بنے والے جسم کو چلا سکے, وہ آگ نہیں جو آپ ماچس سے جلاتے وہ والی آگ نہیں, وہ آگ جو آپ سانس لیتے ہیں اندر, تو پھر آپ کے جسم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو توانائی رکھی ہے غذائیات کی وجہ سے آپ نے جو کھایا پیا ہے, اس غذا کو توانائی میں بدلنے کے لیے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہے, وہ سسٹم جو ہے آپ کے بدن کو گرم رکھتا ہے, وہ آگ ہے, ایک طرح سے آگ ہے. اسی لیے کہتے ہیں بھائی تمہارا جو ہے نا ٹیمپریچر اوپر گیا, ٹیمپریچر نیچے ہو گیا ہے. ٹیمپریچر کیا ہے؟ حرارت ہے. حرارت مطلب آگ ہے, لیکن وہ آگ ایسی نہیں ہے کہ جس سے آدمی جل جائے, وہ آگ ایسی ہے جس سے آدمی زندہ رہتا ہے. اعلیٰ کا ایک شعر یاد آ گیا, یاد کرتا ہوں, اے عشق تیرے صدقے, اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. سرکار کے عشق کی آگ اپنے سینے میں جلا لو, اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما دے گا. تو انسان جو ہے تین چیزوں سے بنا ہوا ہے, پانی اور مٹی, اور توانائی حاصل کرنے کے لیے ایک آگ بنانے کا سسٹم اس کے جسم میں لگا ہوا ہے. لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اسی مٹی سے ہم دوبارہ پیدا کیے جائیں گے, بنائے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک میں, منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ونخرجکم منہا تارۃ اخرى, کہ اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا فرمایا, اسی سے تخلیق کی تمہاری, اور پھر اسی میں تم کو ہم پھیر دیں گے, اسی میں تم کو پھیر دیں گے, اور اسی سے تم کو دوبارہ واپس کھڑا کریں گے, اسی مٹی سے واپس دوبارہ کھڑا کریں گے. تو جو مایوس ہو چکے ہیں مٹی سے, او ماذا اللہ یہ نا, یہ شاید عقیدہ ہے کہ شاید دوبارہ کھڑے نہ ہوں گے, دوبارہ کھڑے ہوں گے یہ ہے کہ اس وقت جو ہے نا بہت سارے لوگ جو قبر میں آرام کر رہے ہیں مسلمان, وہ صرف روح کے ساتھ آرام کر رہے ہیں, لیکن کچھ اللہ والے ایسے ہیں جو جسم اور روح دونوں کے ساتھ آرام کر رہے ہیں, دونوں کے ساتھ آرام کر رہے ہیں. تو قیامت کے دن جیسا میں نے عرض کیا کہ یہ زمین, یہ مٹی ہر چیز کو ریکارڈ کرتی ہے, ہر عمل کو, آپ کے ذکر الہی کو, آپ کے گناہوں کو وہ ریکارڈ کرتی ہے, قیامت کے دن گواہی دے گی. تو قیامت کے دن اگر کوئی ٹھکرائے اپنے نام اعمال کو کہ نہیں یہ سب میں نے نہیں کیا, یہ سب میں نے نہیں کیا, اور کفار کے بارے میں ہوگا کہ اکثر کہیں گے ہم نے نہیں کیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کسی دلیل کو قبول نہیں فرمائے گا. یاسین شریف گواہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. جس طرح یہ مٹی ہر چیز ریکارڈ کر رہی ہے, جس طرح کمپیوٹر میں ایک چھوٹی سی مٹی کا ٹکڑا ہر چیز ریکارڈ کرتا ہے, اور جس طرح موبائل فون میں آپ کسی کا نام ڈالو یا کسی کو فون کرو وہ بھی ریکارڈ کرتا ہے کہ اتنی دیر بات کیا, اس سے بات کیا, فلاں نمبر اس کا, یہ اس کا ایڈریس ہے, ای میل ایڈریس یہ ہے, ہر چیز ریکارڈ کر کے رکھتا ہے. اسی طرح میرے بھائیو آپ کا جسم بھی جو ہے آپ کے اعمال کو ریکارڈ کرتا ہے. میں کہے کہ بھائی کیا بول رہے ہیں, تو قرآن سے میں انشاءاللہ ثابت کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, الیوم نختم علی افواہہم, تو کافر جب انکار کریں گے اپنے اعمال کا, برے اعمال کا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کے دن پہلے تو ان کو سائڈ پہ کھڑا کر دیا جائے گا, الگ ہو جاؤ, اس کے بعد ان کے منہ پر فم جو ہے, منہ ہے, افواہ جو ہے ہوٹوں کو کہتے, ان کو سیل کر دیا جائے, بند کر دیا جائے. کیا کر دیا جائے گا؟ منہ کو بند کر دیا جائے گا. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم, اور ہم سے باتیں کریں گے کون؟ ان کے ہاتھ بات کریں گے. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم, ان کے ہاتھ بات کریں گے, وتشہد ارجلہم, اور ان کے پیر گواہی دیں گے, بما کانوا یکسبون, ان سب چیزوں کی وہ جو کیا کرتے تھے, ان سب کاموں کی وہ گواہی دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بھائی آپ کے پیروں میں, ہاتھوں میں کوئی کمپیوٹر لگا ہوا ہے؟ نہیں لگا ہوا. کوئی اسپیکر لگا ہوا ہے؟ نہیں لگا ہوا. لیکن وہ گواہی دیں گے, تو بعض علماء ایسا فرماتے ہیں کہ پیروں کے اندر زبانیں آ جائیں گی, بات ہاتھوں کے اندر سے زبانیں باہر آ جائیں گی, اور وہ جو کچھ اس ہاتھ نے ریکارڈ کیا ہے, کیونکہ یہ مٹی سے بنا ہوا ہے, یہ مٹی سے بنا ہوا ہے, یہ گواہی دے گا کہ فلاں بت میں نے تراشا, فلاں پینٹنگ میں نے کی, فلاں آدمی کو تھپڑ مارا, فلاں چیز چوری کی, پیر گواہی دے گا کہ میں شراب کھانے کی طرف گیا, معاذ اللہ یہ آدمی مجھے شراب پلانے کی طرف لے کے گیا, معاذ اللہ یہ آدمی مندر میں گیا, معاذ اللہ یہ جو ہے چرچ میں گیا, معاذ اللہ یا رب العالمین اس نے پیروں سے ظلم کیا, کسی کو لات مارا, کسی کو ٹھوکر ماری. اس دن یہ جو مٹی بنی ہے ہمارے ہاتھ, جس چیز سے ہمارے ہاتھ بنے مٹی سے, یہ مٹی بھی اس دن گواہی دے گی, یہ مٹی بھی اس دن گواہی دے گی. گرو شکر جی اللہ مسلم وسلم ہمارے کرا خیر مسلم کرم بمبئی علم والحلم والحکم والی وصحابہ ہمارے مسلم دا اگر بتا. اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہم اور آپ روز وضو کرتے ہیں, ہم اور آپ روز وضو کرتے ہیں, تو دونوں باتوں ایک ساتھ میں انشاءاللہ حل کر دوں گا کہ جب بھی آپ کوئی گناہ کرتے ہیں تو آپ کے ہاتھ کو گناہ لکھ دیا جاتا ہے, ہاتھوں پہ گناہ لکھ دیا جاتا ہے, آنکھ سے گناہ کرتے ہیں, غیر میرے محرم کو ٹک ٹکی لگا کر دیکھا, فلمیں دیکھی, ڈرامے دیکھے, گالی دی, کان سے گانے سنے وغیرہ وغیرہ, وہ سب آپ کے کان میں جو گناہ کیے کان پہ لکھے جاتے ہیں, آنکھ سے کی آنکھ پہ لکھے جاتے ہیں, زبان سے کی زبان پہ لکھے جاتے ہیں, اور ہاتھ سے کی ہاتھ پہ لکھے جاتے ہیں, چہرے سے کیے یعنی دیکھا ادھر ادھر ڈھونڈا کیا کرنا ہے کیا نہیں, ان سب لکھے جاتے ہیں آپ کے اوپر. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے, اس سے پہلے وضو کرتا ہے, تو جب وضو کا پانی ہاتھ پہ ڈالتا ہے تو ہاتھوں سے گناہ جھڑ جاتے ہیں, حتیٰ کہ اس کے ناخن کے پوروں سے اور ناخن کی جڑ سے بھی جو کھنا بہ جاتے ہیں, منہ پر جو ہے پانی ڈالتا ہے تو منہ سے گناہ جھڑ جاتے ہیں, کلی کرتا ہے تو زبان سے گناہ کیے ہوئے جھڑ جاتے ہیں, آنکھوں پہ پانی مارتا ہے تو آنکھوں سے کیے ہوئے گناہ جھل جاتے ہیں, کان کے پاس پانی لگاتا ہے تو کان کے گناہ جھل جاتے ہیں, پیر دھوتا ہے تو پیر کے گناہ جھل جاتے ہیں. اس لیے کہ یہاں پر سب کچھ لکھا گیا تھا, یہاں سب کچھ لکھا گیا تھا, لیکن پانی کو اللہ تعالیٰ نے شرف بخشا جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش تھا سب سے پہلے, ایسا شرف بخشا کہ جس جگہ سے گزر جائے اس جگہ سے گناہوں کو مٹا دے, اس جگہ سے گناہوں کو مٹا دے. یہ بات حقیقت ہے کہ ہمارا ہاتھ پیر آنکھ کان ناک جہاں سے گناہ ہوتا ہے, جو جس گناہ میں ملوث ہے اس جگہ پر گناہ لکھ دیا جاتا ہے, اور پانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرف بخشا کہ پانی جس جگہ سے گزر جائے اس جگہ کو وہ پاک فرما دیتا ہے. اور میرا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے, اگر وہ گوشت کا ٹکڑا صحیح ہے تو تمام جسم صحیح ہے, اگر وہ گوشت کا ٹکڑا خراب ہو گیا لین فسدت تو تمام جسم بیکار ہو جائے گا, خراب ہو جائے گا. پھر آپ نے ارشاد فرمایا آیا الا سن لو ہی القلب, یہ وہ ٹکڑا ہے جس کو ہم آپ دل کہتے ہیں, جس کو ہم دل کہتے ہیں. تو جس طرح گناہ جو ہے معاذ اللہ ہاتھ پہ لکھے جاتے ہیں, پیر پہ لکھ دیے جاتے ہیں, آنکھوں پہ لکھ دیے جاتے ہیں, کان پہ لکھ دیا جاتے ہیں, اسی طرح گناہ کرتے کرتے دل پر بھی سیاہ قلم سے داغ لگائے جاتے ہیں, سیاہ قلم سے داغ لگائے جاتے ہیں. قرآن پاک میں ایک آیت کریمہ ہے, سورہ بقرہ کی آخری آیات میں سے ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض فإن تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, ہر شے زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ اللہ کے واسطے ہے, اللہ کے لیے ہے. پھر ایک آیت کریمہ اس کے بعد جو عجز آیا ٹکڑا آیا, اس کو سن کر صحابہ اکرام کانپ اٹھے, کانپ اٹھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يحاسبكم به الله. تو اے لوگو تمہارے دل میں جو خیال آتے ہیں چاہے تم ظاہر کر دو یا ان کو چھپا لو, ان سب کا اللہ تم سے حساب لے گا, ان سب کا تم سے حساب لے گا. صحابہ کرام تڑپ اٹھے, یا رسول اللہ ہمارے دل میں کبھی کبھی گناہ کا خیال آتا ہے, یا رسول اللہ ہمارے دل میں کبھی کبھی گندے خیالات آتے ہیں عقائد کے متعلق, اللہ کی ذات کے متعلق, کبھی کوئی غلط کام کرنے کی نیت ہو جاتی, یا رسول اللہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے اس کا حساب لے گا. لیکن قربان جائیے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر, آپ کی ایسی رحمت ہے, آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی انہی چیزوں کا حساب لے گا جس کو تم کر گزرو گے. اگر تم نے کوئی نیکی کا خیال کیا تمہارے دل میں, چاہے کیا یا نہ کیا, تو اللہ تبارک و تعالی اس نیکی کا خیال کرنے پہ تمہیں ثواب عطا فرما دے گا. لیکن اگر کوئی گناہ کا ارادہ فرما لیا, گناہ کا خیال کیا, جب تک ارادہ مسلم کر کے نکلنا پڑا وہ گناہ کرنے کے لیے, اس وقت تک گناہ لکھا نہیں جائے گا, لکھا نہیں جائے گا. تو جس طرح گناہوں کی وجہ سے ہاتھ اور پیروں پہ گناہ آ جاتے ہیں, تو اسی طرح فرشتوں کو کہا جاتا ہے کہ اس کے دل پر ایک سیاہ داغ لگا. تو جب بندہ گناہ کرتا رہتا ہے تو فرشتے داغ دل پہ لگاتے رہتے ہیں, دل پر داغ لگاتے رہتے ہیں, اور پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ دل پر داغ لگانے کی جگہ باقی نہیں رہتی, اس کا دل جو ہے ایک طرح سے سیاہ ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ سیاہ ہو جاتا ہے. پھر یہ ایسا موقع ہوتا ہے کہ جب اب اس کے آگے ہدایت کا راستہ نہیں, تو پھر فرشتے اس کے دل کو پلٹ دیتے ہیں, اس کے دل کو پلٹ دیتے ہیں. تو دوسری طرف جو ہے وہ جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک اور سیاہ داغ, سیاہتی کا لگا دیتے ہیں, حتیٰ کہ دل جو ہے پورا سیاہ ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہدایت کا راستہ سمجھے تقریباً بند ہو جاتا ہے. یہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے دل سیاہ پتھر ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں پتھر دل آدمی, اس میں رحم نہیں ہے. لیکن قربان جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرامت کریمی پہ, شان کریمی پہ, کہ درجنوں برس 70-80 برس تک گناہ کرنے کے باوجود آہستہ 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 دل سیاہ ہوتا ہے. لیکن قربان جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر کہ اتنے سالوں کے بعد جو دل کالا ہوا ہے اس کو دھونے کے لیے دو توبہ کے آنسو کافی ہیں. توبہ کے دو آنسو کافی ہیں کہ دو آنسو بہ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے سالوں کے گناہوں کو مٹا دیتا. اور یہ پانی, یہ جو آنسو ہے یہ کیا ہے؟ یہ بھی پانی, یہ بھی پانی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سیدنا جبریل علیہ السلام میرے پاس حاضر ہوئے, آپ رنجیدہ تھے کہ میری امت کا کیا حال ہوگا. سیدنا جبریل علیہ السلام نے آپ کے سامنے ایک شیشی پیش کی, کہا کہ یا رسول اللہ یہ شیشی میرے پاس ہے, یہ کیا ہے؟ سیدنا جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ جب آپ کی امت پل صراط سے گزر رہی ہوگی, یہ شیشی میں جو پانی ہے میں جہنم کے اندر پھینکوں گا. اس میں کیا ہے؟ یا رسول اللہ اس میں آپ کی امت کے بہے ہوئے آنسو, آپ کی امت کی آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو ہوں گے. یا رسول اللہ آپ سوچے کہ مومن کے آنسو کی کتنی قدر و قیمت ہے, کہ جب وہ آنسو بہاتا ہے تو ایک ایک آنسو جو ہے وہ قیامت کے دن کام آئے گا. تو اس پانی کو جتنا بہا سکو اپنے دل کو دھونے کے لیے اتنا باہر درود پڑھیے. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم واصحابه وبارك وسلم دائما ابدا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں یہی لیے ارشاد فرمایا کہ جب بنی اسرائیل یعنی یہودی اس زمانے کے انہوں نے قربانی کر دی گائے کی اور اس کے بعد پھر سے فساد میں پڑ گئے, تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ثم قصت من بعد ذلك ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك او اشد قسوة کل حجارت او اشد قسوة, کہ ان یہودیوں کا حال ایسا ہوا کہ ثم قصد قلوبهم من بعد ذلك کل حجارت او اشد قسوة, کہ ان کے دل جو ہے ایسے پتھر جیسے ہو گئے سخت ہو گئے, پتھروں کی طرح سخت ہو گئے, بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے, اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس لیے اس سے زیادہ سخت ہو گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کچھ پتھر تو ایسے ہیں کہ جس کے اندر سے نہریں بہتی ہیں, جس کے اندر سے نہریں بہتی ہیں. اور آگے ارشاد فرمایا کچھ پتھر تو ایسے ہیں کہ وہ شک ہو جاتے ہیں, اور وہ شک ہونے کے بعد اس کے اندر سے چشمے بہنا شروع ہو جاتے ہیں, پانی رسنا شروع ہو جاتا ہے. اور کچھ پتھر تو ایسے ہیں کہ وہ گر جاتے ہیں, یہ بیتو من خشیت اللہ, کہ اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں. صوفیہ اکرام نے اس کی تفسیر یہ ارشاد فرمائی کہ یہاں پر زمین کے پتھروں کی بات تو ہو رہی ہے, لیکن اصل مراد ان پتھروں کی ہے جو آپ کے سینوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, کہ جن لوگوں کے سینوں کے اندر دل ہے پتھر جیسے, وہ کافر یہودی ہو گئے ہیں, لیکن جن کے دلوں کے اندر اللہ کا عشق موجود ہے ان کی آنکھوں سے جو ہے نا پانی جاری رہتا ہے, ان کی آنکھوں سے پانی جاری رہتا ہے. اور کچھ ایسے لوگ ہیں تو جن کے دل جو ہے اللہ کی یاد میں ہمیشہ سجدے میں گرے رہتے ہیں, سجدے میں گرے رہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی ان صوفیاء کرام کی طرح, ان اللہ والوں کی طرح بنا دے کہ دل جو ہے اس میں سے نور کے چشمے بھی پھوٹے اور آنکھوں سے پانی بھی نکلے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سجدے کی توفیق دیتا. درشی پل جی اللہ تو کچھ پتھر تو ایسے ہیں جس میں سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں, کچھ پتھر ایسے ہیں جس میں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں, کچھ پتھر ایسے ہیں جو سجدوں میں گرے رہتے ہیں, اور کچھ پتھر ایسے ہیں کہ اللہ والوں کے ہاتھوں میں آنے کے بعد ذکر کرتے ہیں. مٹی ہے پتھر ہے بھائی, کچھ نہیں ہے یہاں پر. ارے بھائی وہ پتھر بھی زندہ ہے, تیری عقل میں پتھر پڑے ہوئے, تیری عقل پر پتھر پڑے ہوئے, وہ پتھر جو تو دیکھ رہا ہے یہ بھی زندہ ہے, اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے ابو جہل آیا, اس نے کئی بار سرکار کا امتحان لینا چاہا, ہر بار فیل ہو گیا, سرکار پاس ہو گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس آیا مٹھی بند کر کے, کہتا ہے یا محمد صلی اللہ تعالی وسلم, یا محمد صلی اللہ تعالی وسلم, اگر آپ یہ بتا دیں کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا, میں آپ پر ایمان لے آؤں گا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم مسکرائے, آپ نے فرمایا ایسی چیزیں جو شبے بازی یہ تو کاہنوں کا کام ہے, میری عظمت تو اس سے بہت اونچی ہے, میری عظمت تو اس سے بہت اونچی ہے. کہا یہ تو کاہنوں کا کام ہے, بات تو تب بنے گی کہ تیرے ہاتھ میں جو ہے وہ کہہ دے کہ میں کون ہوں, وہ کہہ دے کہ میں کون ہوں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ارشاد فرمایا تھا, تو ہاتھ میں اس کے کنکریاں ہیں, پتھر ہے, مٹی ہے, اسی زمین کی ہے, وہ کہتی ہے لا الہ الا اللہ وہاں محمد رسول اللہ, کیا کہتی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ اور اشہد انک سیدنا محمد رسول اللہ, گواہی دیتی ہے. کیا ہے؟ پتھر ہے. ہم قبر شریف پہ جاتے ہیں پتھر نہیں, اس میں اور بھی کوئی ہے, وہ صرف پتھر نہیں ہوتے. اور سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ ارشاد فرماتے بخاری شریف کی حدیث ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کبھی بھی مکہ شریف سے گزرتے تھے, مجھے آج بھی وہ پتھر یاد ہے. سرکار کو ارشاد بتاتے کہ مجھے آج بھی وہ پتھر یاد ہے, راوی سیدنا علی ہے بخاری شریف کی حدیث ہے, سرکار ارشاد فرماتے کہ مجھے آج بھی وہ پتھر یاد ہے جب میں چھوٹا تھا, بچہ تھا چھوٹا تھا, کہ جب میں اس پتھروں کے پاس سے گزرتا تھا وہ پتھر مجھے سلام کہتے تھے, السلام علیکم یا رسول
اللہ.
تو پتھر بھی کہیں السلام علیکم یا رسول اللہ, اور یہودی پتھر دل نہ کہیں السلام علیکم یا رسول اللہ. جو پتھر دل ہے وہ نہ کہیں السلام علیکم یا رسول اللہ, لیکن جس پتھر کو اللہ نے ایمان عطا فرما دیا وہ کہے کہ السلام علیکم یا رسول اللہ. مدارج نبوت میں میں نے ایک حدیث پاک پڑھی, شاید یہ دارمی میں ہے, مدارج نبوت باقی کتاب ہے, اس میں یہ میں نے پڑھی. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے کہ ایک بار میں محفل میں تھا, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم جلوہ افروز تھے, آپ کے ساتھ سیدنا عمر اور سیدنا عثمان اور سیدنا ابو ذر صدیق تشریف فرما تھے, اور میں بھی تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے زمین سے کچھ کنکریاں اٹھائی, تو جیسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم زمین سے کنکریاں اٹھائی تو کنکریاں سے کلمہ شریف کی اور ذکر الہی کی آواز آنے لگی, جس طرح مکھیاں بن بناتی ہیں اس طرح آواز آنے لگی. جس طرح مکھیاں بن بناتی ہیں تو ہلکی سی آواز کانوں میں گونجتی ہے نا, اس طرح جو ہے وہ ان کنکریوں سے آواز آنے لگی ذکر الہی کی. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کچھ دیر بعد سیدنا ابوبکر صدیق کے ہاتھ میں دے دیا, وہی کنکر یہاں سیدنا ابوبکر صدیق کے ہاتھ میں دیا. تو کہتے ہیں کہ جیسے ہی سیدنا صدیق کے ہاتھ میں گئے تو کنکریاں دوبارہ ذکر الہی شروع کر دیا. پھر سرکار نے ارشاد فرمایا یہ ابو سیدنا عمر فاروق کو دے دو, ان کے ہاتھ میں گئی دوبارہ جو ہے پھر سے کنکریوں نے اللہ کا ذکر شروع کر دیا. اس کے بعد سیدنا عثمان غنی اور سیدنا علی شیر خدا کے ہاتھ میں بھی آئی, یا سیدنا علی شیر خدا وہاں موجود تھے یا نہیں, تو بہرحال اس کے بعد عرض کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ جب وہ کنکریاں میرے ہاتھ میں آئی یعنی سیدنا ابو ذر غفاری کے ہاتھ میں جو راوی ہیں اس حدیث کے, کہتے جب میرے ہاتھ میں آئی تو پھر ان کنکریوں نے ذکر کرنا بند کر دیا. معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول کے ہاتھ میں کنکریاں زندہ ہو جائیں, کلمہ پڑھنا شروع کر دیں, سیدنا ابوبکر صدیق کے ہاتھ میں کنکریاں پڑھنا شروع کر دیں, سیدنا عثمان کے ہاتھ میں کنکریاں پڑھنا شروع کر دیں, سیدنا عمر کے ہاتھ میں کنکریاں پڑھنا شروع کر دیں, تو جن کے ہاتھ لگنے سے مردہ اسٹیج جو ہے کلمہ پڑھنا شروع کر دے, ان کا ساتھ جس کو نصیب ہو جائے اس کا کیا حال ہوگا. جن کے ہاتھوں میں بظاہر مردہ سے زندہ ہو جائے کنکریاں جو ہے کلمہ پڑھنے لگے, وہ جب قبر شریف میں جائے تو وہ مردہ ہو جائے. ارے پاگلوں کچھ تو عقل رکھو, کچھ تو عقل رکھو کہ جن کے ہاتھوں میں آنے سے چیزیں زندہ ہو. یہ تو سیدنا عمر فاروق اور سیدنا ابوبکر صدیق کی بات ہوئی, اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے ہاتھ لگنے سے ہوا یہ سب کچھ. اس سے پہلے کی میں آپ کو بات کروں, سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ لوگوں کو یہ تھا, آپ بڑے شرمیلے تھے, بڑے حیادار تھے. حیا جو ہے ایمان کا شعبہ ہے, حیا جو ہے ایمان کا شعبہ ہے. آپ بڑے حیادار تھے, آپ اپنے کپڑے جو ہے لوگوں کے سامنے نہیں اتار دیتے. یہودی بے شرم لوگ تھے, سوری ٹو سے لیکن یہ کہ وہ سب کے سامنے کپڑے اتار کے نہاتے تھے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو پسند نہیں تھا, تو آپ جو ہے ہمیشہ الگ ہو کر کے نہاتے تھے, ہمیشہ الگ ہو کر کے نہاتے تھے, سب کے سامنے کپڑے نہیں اتارتے. تو ان کو لوگوں نے ستایا بہت, موسیٰ علیہ السلام کو آپ کی امت میں آپ کے سامنے ان کو ستایا. تو اسی زمانے میں مشہور ہو گیا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جسم پر مختلف قسم کے بیماریوں کے داغ ہیں, جیسے کوڑ کا داغ ہوتا ہے نا, جیسے بہت سارے کوڑ کے داغ ہیں, اسی لیے وہ اپنے کپڑے ہمارے سامنے نہیں اتارتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی, اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا کرتا اتارا اور کچھ کپڑے پہن کر کے آپ پانی میں تشریف لے گئے نہانے کے لیے. تو ایک بات آپ جان لیں کہ نبی میں عیب نہیں ہوتا, نبی میں عیب نہیں ہوتا. عیب ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مثالی کیسے بنائے گا, وہ تو مثالی ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اس سے پیار کریں, اس کے پاس جائیں, اس کے پاس بیٹھے. تو چونکہ الزام لگ چکا تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کوڑ کے داغ ہیں, مختلف قسم کی جو بیماریاں ہیں, اس لیے وہ اپنا اوپر کا کرتا بھی کسی کے آگے نہیں اتارتے. وہ آپ نہانے کے لیے گئے تو موجودہ دیکھیے, آپ نے کرتا اتارا, کرتا کیا ہے مردہ چیز, لیکن لگا ہوا تھا سیدنا موسیٰ علیہ السلام جسم پر. کرتا اتارا اور کرتا اتار کر کے پتھر پہ رکھا, اور پتھر پہ رکھ کر کے آپ نہانے کو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم دیکھے وہ پتھر جو ہے بھاگنے لگ گیا. موسیٰ علیہ السلام کا کرتا کپڑا لے کر کے بھاگنے لگ گیا. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ارے یہ پتھر بھاگ رہا ہے, میرے کپڑے لے کر بھاگ رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے دوڑے ہاتھ میں لاٹھی لے کر, آسا موسا آسا تھا وہ لاٹھی لے کر کے آپ دوڑے اس کے پیچھے اور پورے راستے میں چیخ کر کے کہہ رہے پتھر میرے کپڑے واپس دے دے, پتھر میرے کپڑے واپس دے دے. اب موسیٰ علیہ السلام کلام بھی کر رہے پتھر سے, مردہ چیز ہے, کیا ہے مردہ چیز ہے, کلام کر رہے ہیں پتھر سے. اب ہم جاتے ہیں کلام کرتے ہیں اللہ والے سے جو مٹی کے اندر آرام فرمائے,
کیا کہیں گے, بہت خوب.
ہم نے تو خود دیکھا وہ اندر گئے, ہے نا, اندر ڈالا گیا, اللہ والے ہیں.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
موسیٰ علیہ السلام پتھر گئے تو اندر, پتھر میں دے میرے کپڑے واپس دے دے, لیکن وہ پتھر بھاگتا رہا, اتنا بھاگا وہ پتھر, موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے دوڑتے رہے, حتیٰ کہ پورے گاؤں نے دیکھ لیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے جسم پہ کوئی کوڑ کا داغ نہیں, کوئی بیماری کا داغ نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ بے عیب ہے. کیا ہے؟ بے عیب ہے. ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی تو کیا ساتھ. موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ پتھر رک گیا, موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کپڑے واپس لیے, پھر اس عصا سے اس پتھر کو خوب پیٹا, مارا اس کو. سرکار صاحب فرماتے ہیں کہ اتنا مارا کہ اس پتھر پہ نشان آج بھی موجود ہے. اتنا مارا کہ اس پتھر پہ نشان آج بھی موجود ہے. موسیٰ علیہ السلام پتھر کو مارے, جب 12 قبیلوں کو پیاس لگے, موسیٰ علیہ السلام اسی ایک پتھر کو, ایک خاص پتھر, دوسرے پتھر ہے اس پہ مارتے, 12 چشمے ایک ساتھ جاری. کتنا وہ کرامت والا پانی.
سبحان اللہ.
اور پانی پر اثر مارے تو پانی جو ہے مٹی کی دیوار کی طرح کھڑا ہو
جائے.
یہ سب مردہ چیزیں ہیں. یہ کیا ہے؟ پانی کے زندہ ہے. آپ بات کرتے پانی سے نہیں, لیکن جب اللہ کا حکم ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو کہ اے موسیٰ اپنا عصا اس پتھر پہ مارو تاکہ اس میں سے پانی نکل آئے, تو موسیٰ علیہ السلام پتھر پہ اپنا عصا مارتے ہیں تو 12 چشمے ایک ساتھ جاری ہوتے ہیں تاکہ 12 قبیلے الگ الگ پانی پئیں. اور جب فرعون پیچھا کرتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا اور آپ کی قوم کا, تو دوبارہ آپ کو ارشاد ہوتا ہے اے موسیٰ اسی لاٹھی سے پانی پہ مارو. تو پانی پہ جب مارتے ہیں تو پانی میں 12 پیسج بن جاتے ہیں, 12 دیواریں بن جاتی ہیں, بیچ میں خشک راستہ بن جاتا ہے. پانی بھی جو ہے زندہ ہے, اس طرح کام کرتا ہے جیسے زندہ ہے, اور زمین بھی جو ہے کام اس طرح کرتی جیسے زندہ ہے, اس لیے کہ کسی اللہ والے نے مارا ہے اس کو, اللہ کے حکم سے مارا ہے. ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ جو کچھ بھی کرامت یا جو کچھ بھی معجزہ ہوتا ہے یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے اور اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے. اللہ والے اللہ کے قریب ہوتے ہیں, اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ فضیلت اور یہ مقام عطا فرمایا. تو اپنی بات ختم کرنے سے پہلے ایک چیز آپ کو سنا دوں کہ ایک اور پتھر ہے جس کی ہم نے حج میں زیارت کی, اس کا نام ہے مقام ابراہیم, اور اس کے لیے قرآن پاک میں دو جگہ ارشاد ہوا کہ یہ کعبۃ اللہ جو ہے اس کے حج کے لیے لوگ آئیں, اور دوسرا یہ کہ یہ کعبہ جو ہے یہ اللہ نے انسانوں کے لیے سب سے پہلا عبادت کا گھر بنایا اور اس کے اندر اللہ کی نشانیاں موجود ہیں. اس میں اللہ کی نشانیاں موجود ہیں اور اس میں سے ایک نشانی ہے مقام ابراہیم, مقام ابراہیم. اور دوسری جگہ ارشاد ہوا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ, ہماری جانیں ان پر قربان. سید عمر فاروق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, میرا دل چاہتا ہے کہ آپ جہاں نماز پڑھاتے ہیں حرم میں, میرا دل چاہتا ہے کہ آپ امامت کے لیے اس جگہ کھڑے ہوں جہاں پر مقام ابراہیم یعنی ابراہیم علیہ السلام کے قدم والا پتھر رکھا ہوا ہے, وہاں پر آپ نماز پڑھیں. مقام ابراہیم ایک پتھر ہے جس سے ابراہیم علیہ السلام کھڑے رہتے تھے, جس پہ آپ کھڑے رہتے تھے. تو سیدنا عمر فاروق تو سمجھے کہ یہ برکت والا پتھر ہے, سیدنا عمر فاروق سمجھتے ہیں کہ یہ برکت والا پتھر ہے, اس جگہ کو جو ہے امامت کی جگہ بنانی چاہیے. تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, میرا دل چاہتا ہے کہ آپ امامت کے لیے جب آپ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں تو اس جگہ پر کھڑے ہوں جس پہ مقام ابراہیم جس کو کہتے ہیں. سرکار نے خاموشی اختیار فرمائی, اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا, واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى. اے مسلمانوں, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اے مسلمانوں, مقام ابراہیم کو اپنی نماز کی جگہ بنا لیں. مقام ابراہیم کو اپنی نماز کی جگہ بنا لو. اب یہ مقام ابراہیم ہے کیا؟ مقام ابراہیم جو ہے ایک بڑا سا پتھر ہے. مقام کہتے ہیں کھڑے رہنے کی جگہ, کہتے ہیں کھڑے رہنے کی جگہ کو. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ میری عبادت کے لیے آپ ایک گھر تعمیر فرمائے جس کو ہم کعبہ کہتے ہیں. سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مل کر کے اس کعبۃ اللہ کو بنایا. اب آپ نے دیکھا ہوگا کعبۃ اللہ ماشاء اللہ صرف چھوٹا سا گھر نہیں ہے, کافی اونچا ہے, تقریباً 45 فٹ یا 40 فٹ اونچا ہے, مجھے ٹھیک سے یاد نہیں. بہرحال ایک آدمی کی جو ہائٹ ہوتی ہے, ایک آدمی کی جو طوالت ہوتی ہے, اس سے وہ کافی اونچا ہے. تو اس زمانے میں کوئی کرین نہیں تھی جسے آج کل کرین ہوتی ہے کہ بھائی بلڈنگ کے اوپر کوئی سامان پہنچانا ہے تو کرین کے اندر لٹکا دیتے ہیں اور پھر کرین اوپر لے جا کر اوپر رکھ دیتے ہیں, یا کوئی فوکلف نہیں تھی, نہ چھوٹی کرین, نہ فوکلف, نہ بلڈوزر, اس طرح کی کوئی چیزیں اس زمانے میں نہیں تھی. تو کعبۃ اللہ کی دیواریں اتنی اونچی اونچی بنی کیسے, اتنی اونچی بنی کیسے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پتھر جو ہے آپ کو عطا فرمایا. کس کو؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو یہ پتھر عطا فرمایا کہ آپ نے جب اس پہ قدم رکھا, کہتے ہیں کہ یہ پتھر پہلے فرشتہ تھا یا جنت سے آیا ہوا پتھر ہے جس پہ آپ کو حکم ہوا کہ اس پہ کھڑے رہ کر کے آپ کعبے کو تعمیر فرمائے. کیا ہے یہ پتھر؟ بے جان چیز بظاہر ہم کو نظر آتی ہے, پتھر بے جان چیز ہم کو نظر آتی ہے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس پہ کھڑے ہوئے, تو جتنی آپ کی ہائٹ تھی, طوالت تھی, بالفرض 6 فٹ, ٹھیک ہے, بالفرض ہم ایک اندازہ لگاتے 6 فٹ سوا 6 فٹ جو بھی ہے, تو آپ نے وہ پتھر جو ہے لگانا شروع کیے, کعبہ شریف کی تعمیر شروع کر دی اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نے مل کر کے. لیکن جیسے جیسے وہ جیسے جیسے کعبے کی تعمیر اونچی ہوتی گئی, تو ابراہیم علیہ السلام کے قدموں پہ جو پتھر رکھا ہوا تھا وہ ابراہیم علیہ السلام کو لے کر کے اونچا ہوتا جاتا تھا. کیا سمجھے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو لے کر کے وہ اونچا ہوتا جاتا تھا. اور جب وہ پتھر لیتے سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے, پھر دل میں خیال آتا کہ یہاں لگانا ہے تھوڑا سا اونچا, تو وہ پتھر کو کوئی کہتا نہیں تھا کہ بھائی چل تو یہاں آ جا رہا ہے, وہ اپنے شیخ کے قدموں میں لگا ہوا تھا, وہ اپنے شیخ کے قدموں سے چپکا ہوا تھا, اور شیخ کا دل چاہتا تھا وہاں جانا ہے تو وہ پتھروں کو وہاں لے جاتا, تو پتھر آپ وہاں رکھتے, پھر واپس دل چاہتا کہ نیچے جانا ہے تو پتھر جو ہے خود بخود نیچے آ جاتا, خود بخود نیچے آ جاتا. پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام دوسرا پتھر لیتے, جو دل میں آتا کہ وہاں لگانا ہے تو پتھر خود بخود چلا جاتا, اور جو کچھ بھی آپ کے دل میں خواہش آتی اسی مطابق وہ پتھر اوپر نیچے ہوتا ہے, وہاں لے جاتا واپس آ جاتا. اور اس پتھر نے اپنے سینے میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان اس پر موجود ہے آج تک, اور ان شاء اللہ قیامت تک رہیں گے. اسی لیے اس پتھر کا نام ہے مقام ابراہیم. تو وہ پتھر کو اللہ نے عقل کیسے دے دی کہ ایک نبی کے قدم میں لگ رہا ہے, اس کو پتہ چل گیا کہ نبی کے قدم ہے, اور اس نے اپنے آپ کو نرم کر لیا, اور نبی کو جو ہے تکلیف نہ ہو تو اپنے اندر اس کے قدموں کو سمو لیا نرم ہو کر کے, اس کے اوپر اس کے نشان ہمیشہ کے لگے. اور شیخ کی, اپنے شیخ کی وہ سمجھ لیجئے کہ وہ ایسی تعریف کرتا تھا کہ شیخ کے دل میں بات آتی ہے, شیخ کے دل میں یہ آتا ہے کہ یہاں جانا ہے وہاں جانا ہے, تو وہ پتھر اسی طرح ان کے حکم کے حساب سے چلتا ہے, لیکن ان کے قدموں کو چھوڑتا نہیں, قدموں کو چھوڑتا نہیں ہے. ہوا میں جاتے ہیں, ہوا میں ساتھ ساتھ اوپر ہو رہا ہے, واپس نیچے آتے ہیں ساتھ ساتھ نیچے آتا ہے, قدموں کو چھوڑتا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس پتھر کے جیسا بنا دے کہ ہم اپنے شیخ کے قدموں کو اپنے سینے پہ لگا لیں, کہ ہمارا دل جو ہے اسی طرف جائے جس طرف ہمارے شیخ کا دل جاتا. تو اگر ایسا ہوگا تو انشاءاللہ آپ کے دل پر بھی اپنے شیخ کے قدموں کے نشان ایسے پڑ جائیں گے کہ پھر آپ بھی اسی راستے پہ چلیں گے جس راستے پہ آپ کے شیخ گئے, جس راستے پر آپ کے شیخ تشریف لے گئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو نرم فرما دے اور ہمارے دلوں کو جو ہے اس طرح بنا دے جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نیچے اس پتھر نے اپنا کام بنایا, اور اس طرح کے دل بنا دے جس کا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ذکر فرمایا کہ ویسے دل ہو انسانوں کے کہ اس میں سے نور کے چشمے پھوٹنے لگے, آنکھوں سے آنسو چلنے لگے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان آنسوؤں کے صدقے ہمارے دل کے گناہ بھی دھو دے, ہمارے ارادوں کے گناہ بھی دھو دے, ہم نے جو حقیقتاً گناہ کیے وہ بھی دھو دے, ہماری معافی فرما دے, ہم سب کی بخشش فرما دے. آمین یا رب العالمین. اما علیہ الا البلاغ المبین. جی یہ اعلان ایک سماعت فرما لیجیے, محرم شریف کا پروگرام کیا ہے, پندرہ محرم 29 نومبر جمعرات کے دن انشاءاللہ ہوگا. 15 محرم 29 نومبر جمعرات کے دن انشاءاللہ ہوگا. 29 نومبر 15 محرم جی اسی دن کعبہ معظمہ کا دروازہ بھی کھلتا ہے, اور ہاں تو کوشش کریں گے کہ اسی دن پروگرام رکھ لیں اگر میری حاضری وہاں نہیں. ہاں جگہ اسی گلی میں ہوگا یا یہاں ہے مدرسے میں, تو انشاءاللہ تو تاریخ بعد میں طے کر لیں گے. ہاں انشاءاللہ ہو سکتا ہے ہماری حاضری ہو مکہ معظمہ میں, اس لیے کہ کعبہ شریف کا دروازہ کھلتا ہے اس دن. ہے ماشاءاللہ لوگ دیکھیں گے, اگر میرا پروگرام آج آنے کا نہیں ہوا تو میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سرکار کی محبت میں جلائے, سرکار کی محبت میں انتقال دے, اور سرکار کی محبت میں دوبارہ اٹھائے. آمین. اللہ.